وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ اخلاص ہے، کہ دنیا سے آدمی اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کٹ کر رہ جاتا ہے، تنہا اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، عبادت اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے سب کام اس کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اعمال ہیں ان اعمال کو بھی انجام دیتا ہے، تو اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے، اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ اخلاص میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک طرف تو شرک جلی سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسری طرف شرک خفی سے اپنے آپ کو بچانا. جو عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہو، اس کے ثواب کی لالچ میں ہو، جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ جو رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمانا واحتسابا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی لالچ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو حضرت مولانا کہتے تھے کہ مولانا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان و احتسابن کا ترجمہ یہی فرماتے تھے. ایمان کا ترجمہ مولانا کا ہوتا تھا اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اور احتسابن کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ثواب کی لالچ میں. یہ دو چیزیں یہاں آئی سامنے، ایک توحید اور دوسرے اخلاص، اور یہ دونوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ہر کام میں. ایک تو یہ کہ ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر جتنا زیادہ یقین ہوگا، ایک یہ کہ اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین ہی نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر اگر کہا جائے تو گویا کہ وہ اس کا منکر ہے، تب تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ایک یقین وہ ہے جو ہم جیسوں کا ہے، کہ ہم کہتے ہیں زبان سے کہ ہم کو یقین ہے، لیکن جو ہمارا عمل ہوتا ہے عمل سے نہیں لگتا کہ ہم کو یقین. یقین جس کو ہوتا ہے اس کے عمل کی نوعیت دوسری ہوتی ہے، اور جس کے اندر شبہات ہوتے ہیں اس کے عمل کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. اور شبہات دو طرح کے ہیں، ایک شبہ وہ ہے جو شبہ حقیقی ہے، یعنی آدمی کا ذہن پوری طرح سے مذبذب ہے، شبہ میں ہے، شک میں ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو بالکل دھیان نہیں دیتا اس کی طرف، اور یقین اس کو ہے ہی نہیں، اور وہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرتا، تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی مانتا تو ہے، کہتا ہے کہ نہیں جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہم اس کو مانتے ہیں، ایمان والا ہے وہ، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین اس کو نہیں. اور یقین سے آدمی کے عمل کی دنیا بدلتی، اس کی کیفیت بدلتی، اس کا اجر اللہ کے ہاں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. جتنا زیادہ یقین بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں اجر بڑھتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں اور جو طریقہ ہمارا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں، اس لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے جس طرح کام ہم کرنا چاہیے. اگر یقین ہو جائے تو ہم کس طرح کریں، ہماری نمازوں کا حال، ہمارے دوسرے جو اعمال کا حال ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں واقعتاً یقین ہوتا، سچا یقین ہوتا اللہ کے وعدوں پر، تو ہماری نوعیت دوسری ہوتی. حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر معلوم ہو جائے تمہیں کہ अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक साहब हैं जो 10-10 लाख रुपए बांट रहे हैं, और तुम्हें मालूम हो जाए, अच्छी तरह से यकीन हो जाए तुम्हें, बल्कि लोग आ रहे हैं लेकर और तुम देख रहे हो कि लोगों को मिल रहा है। कैसी सख्त धूप हो, कैसे ही सख्त रोजा हो, कैसे ही मुश्किल में पड़ा हुआ हो, आदमी सोचेगा 10 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी रकम, थोड़ी मशक्क़त हो जाए कोई हर्ज नहीं, वो पैसे तो मिल जाएंगे। आदमी सब कुछ बर्दाश्त करके जाएगा उस पैसे को लेने के लिए, पैसे लेने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करके जाएगा, इसलिए कि उसको उम्मीद है कि वो पैसे मिल जाएंगे, उसको उम्मीद पर जा रहा है, बल्कि एक तरह का यकीन उसको है। ये यकीन आखिरत के बारे में नहीं होता, वो सिर्फ एक नज़रिए की हद तक रहता है, नज़रिया बनाता है आदमी उसको कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मानते हैं, नहीं मानेगा तो ईमान ख़त्म हो जाए। लेकिन मानने के साथ जो यकीन की कैफियत होनी चाहिए उसमें बहुत कमी होती है, उसमें अगर आदमी कैफियत बदले तो भी हालात दूसरे हो जाए। दुनिया के बारे में हमारा मुशाहदा है, देखते हैं आंखों से, उसका यकीन है, उसके फवायद भी हमारे सामने, हम जानते हैं कि 10 लाख जो हमें मिलेंगे 10 लाख के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, कोई कागज़ के नोट नहीं है या कोई चेक नहीं है, कागज़ का टुकड़ा नहीं, वो कागज़ का टुकड़ा जो है उसके पीछे खुदा जाने हमें क्या क्या नज़र आता है, आला किस्म की कोठियाँ नज़र आती हैं, आला किस्म के खाने नज़र आते हैं, दुनिया की आयश आयशत नज़र आती है, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, हालांकि वो आंखों से देख नहीं रहे हैं, मगर यकीन है उसका कि ये जो 10 लाख और 10 करोड़ का टुकड़ा है कागज़ का, ये क्या क्या अपने पीछे रखता है, दुनिया के बारे में यकीन मुशाहदा है, लेकिन आखिरत के बारे में जिस तरह यकीन होना चाहिए वो यकीन हमें नहीं है। एक साहब आए शाह साहब के पास और कहने लगे, हजरत मस्जिद तो बनाई हमने लेकिन लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते, बार बार जाता हूँ, गश्त करता हूँ, लोगों से कहता हूँ, मगर वही 2-4-5 आदमी नमाज पढ़ने बुढ़े आते हैं, बाकी कोई आता ही नहीं। शाह साहब कहने लगे, ऐसा करो कि मस्जिद के दरवाजे पर दीवार चुन दो, मस्जिद के दरवाजे पर दीवार चुन दो और फिर ऐलान करो कि जो नमाज पढ़ने आएगा उसको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे, फिर देखो लोग दीवार फलांग फलांग कराएंगे, और हो सकता है दीवार तोड़ कर आए। शाह साहब बताना चाह रहे कि हमें दुनिया का तो यकीन है और उसके फवायद का हमें पूरी तरह से दिमाग में उसके बारे में बातें बैठी हैं, लेकिन आखिरत का जिस तरह हमें यकीन होना चाहिए आखिरत का यकीन हमें नहीं। तो ईमानम व इहतिसाबन का ये तर्जुमा कि अल्लाह तबारक व तआला के वादों पर यकीन करते हुए उसके सवाब की लालच में रमज़ान के रोज़े भी आदमी इसलिए रखेगा तो अल्लाह के उसका अजर बहुत ज़्यादा, सब गुनाह माफ़ हो जाते। जो उसकी रातों में खड़ा होगा और उसमें अल्लाह की इबादत करेगा इन्हीं दो बातों के साथ कि उसको अल्लाह तबारक व तआला के वादों पर यकीन है और उसके सवाब की लालच है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये हर चीज़ के बारे में ये भी कैफियत होती है, तो उस कैफियत से अमल की दुनिया बदलती, अमल कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इशारत फरमाई कि जो दुनिया से इस हाल में जाएगा अल इखलासी लिल्लाहि वहदहू, खालिस अल्लाह के लिए इखलास हो, खालिस अल्लाह के लिए इखलास, यानी मतलब ये पूरी तरह कट कर वो अल्लाह का हो जाए, उसका हर अमल अल्लाह के लिए हो और उसी की इबादत करता है, इसके साथ जिसका कोई शरीक नहीं, नमाज कायम रखता है, ज़कात अदा करता है, तो इस हाल में मरेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसे राज़ी हो। नमाज के लिए आप देखिए जहाँ जहाँ भी अल्फाज आते हैं ज़्यादातर आपको इकामत सलात का लफ्ज़ मिलेगा, महज नमाज पढ़ने का तज़किरा नहीं मिलेगा बल्कि नमाज कायम करने का तज़किरा मिलेगा। क़ुरान मजीद में भी ऐसा है और हदीसों में भी ऐसा है, कहीं कहीं आपको अल्फाज मिलेंगे नमाज पढ़ने के, युसल्लून के, लेकिन ज़्यादातर यकीमुन सलाह या इकामत सलात का लफ्ज़ मिलता है। उसकी वजह यह है कि नमाज जब अपने आदाब के साथ पढ़ी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वो फवायद मुरत्तब फरमाते हैं जिनका वादा किया गया है, और अगर नमाज उन आदाब के साथ ना पढ़ी जाए तो फिर इसका ख़तरा है कि नमाज कहीं मैले कपड़े की शक्ल में क़्यामत में मुँह पर फेंक कर मार न दी जाए। उसके आदाब में तहारत का अहतमाम, जमात का अहतमाम, और फिर जब नमाज शुरू कर दी जाए तो उसके आदाब हैं अपने, खुशू और खुजू की कैफियत है कि उससे फिर नमाज के अंदर ताकत और रूह पैदा होती है। ये इकामत सलाह में सारी चीज़ें शामिल हैं कि नमाज को कायम किया जाए, यानी उसका एहतमाम किया जाए। नमाज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे कोई रस्म हो जो पूरी कर ली जाए, آدمی بازار میں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, ایک کام ہے وہ کام اس نے کر لیا. جیسے ہم لوگوں کی نمازوں کا حال ہے, بازاروں میں خریداری ہو رہی ہے, اذان ہوئی, مسجد کے اندر گئے اور انڈے والی نماز پڑھ لی. انڈے والی نماز جو ہے قصہ مشہور ہے ایک صاحب کا کہ انڈے بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا کسی نماز کا وقت ہوا, امام صاحب رکوع میں جا رہے تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے اور نیت کی جاتی ہے زبان سے تاکہ زبان و دل میں وہ ہو جائے, توافق ہو جائے. تو نیت کرتے ہوئے چونکہ دماغ پر تو انڈے بیچنا سوار تھا ان کے, تو بجائے نیت کے انڈا ہی ان کی زبان سے نکلا. بجائے نیت کے الفاظ وہ کہتے اس کی جگہ پر وہ انڈا اور انڈا کرتے ہوئے اور انہوں نے رکوع کر لیا, تو انڈے والی نماز ہوئی, اللہ کی نماز تو ہوئی نہیں. یہ ایک مثال ہے, یعنی شاید لطیفہ ہو یا ہو سکتا ہے واقعہ ہو, اس لیے ہم لوگوں کے حالات اسی انداز کے. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی پورا اہتمام کرے اس کا. آدمی نماز میں شامل ہو تو اس خیال سے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں. اور ہم لوگوں کی نماز کا حال کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر دیکھیے ہر آدمی یہی کہتا ہے, ہم سب کا حال یہی ہے کہ نیت باندھی اور خیالات کا ہجوم. جو خیال دنیا میں شاید یعنی کبھی نہیں آتا وہ نماز میں ضرور آتا ہے. ایسی ایسی چیزیں یاد آتی ہیں جو عام حالات میں کبھی یاد نہیں آتی. قصہ اس کا مشہور ہے, لطیفہ ہی ہے, کہ ایک صاحب کچھ ڈھونڈ رہے تھے کہ یاد ہی نہیں آ رہا کہاں رکھ دی. دوسرے صاحب بولے کچھ نہیں, نیت باندھ دو, نیت باندھو کہ یاد آ جائے. شیطان کا کام یہی, نماز تو خراب کرنی ہے اس کو, تو نماز کی جیسے ہی نیت باندھو گے کوئی تمہیں ایسا کام یاد آئے گا کہ اب سوچو گے جلدی سے نماز ختم کرے تو وہ کام کرے, میں مستقل بھول رہا ہے نماز ہی میں یاد آئے. یہ عام طور سے ہم لوگوں کی نمازوں کا حال. ایک جگہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور جب سلام پھیرا تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں, تین کے چار, جھگڑا ہوا. بہت سے کہتے تین, بہت سے کہتے چار. ایک صاحب بڑی طاقت سے کہہ رہے تھے نہیں تین ہی رکعت ہوئی. لوگوں نے کہا کیا کرتا یقین کیسے, تو عجیب بات کہنے لگے کہ میری چار دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. ابھی تین رکعتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تین دکانوں کا حساب ہوا, ایک کا باقی. یہ ہم لوگوں کی نمازوں کا حال ہے. ظاہر اقامت صلات نہیں ہے, یہ صلات وہی ہے الذین ہم یراؤنا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں, غفلت کی نماز ہے, ساہون ہے, غافل ہے نماز سے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نماز وقت آئے گا, زمانہ آئے گا کہ مسجدیں نماز پڑھنے والوں سے بھری ہوں گی, لیکن وہی خراب من الہدا, لیکن کوئی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں. سچی ہدایت جو نماز سے ملتی ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہر رکعت میں کی جاتی ہے, وہ کیفیت لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہو. بس نماز کا ایک, نماز ایک رسم کے طور پر پڑھی جائے گی. اور آج ہم لوگوں کا حال تقریباً یہی, آپ دیکھیے نماز ایک رسم سی بنتی جا رہی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں سود بھی لے رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں حق بھی دبا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے غلط کام بھی کر رہے ہیں جو میں کیا کیا گنا ہوں آپ کے سامنے. اب یہ بتائیے, اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اصل صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائیوں سے اور برائی سے روکتی, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں. اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سود بھی لے رہے ہیں, لون لے رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا کے خرافات کر رہے ہیں, بے حیائی کے سارے کام کر رہے ہیں, کہ آخر ہماری نماز کیوں نہیں روکتی ہم. اس کی وجہ یہی ہے کہ اقامت صلات نہیں, صلات ہے لیکن اقامت صلات نہیں, نماز ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں. نماز اس طرح اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اور یہ جبھی ممکن ہے کہ آدمی اہتمام سے وضو بھی کرے. اس کے جو اولین آداب ہیں, جب وہاں سے اہتمام شروع ہوگا تو وہ اہتمام کی ترتیب قائم ہوگی, اور جب پہلے ہی سے ٹیڑھ پن پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا, دیوار سیدھی چلے گی ٹیڑھی چلے گی. بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی معمار بنیاد ٹیڑھی رکھ دے تو تاثریا میروت دیوار کج, تو اوپر تک وہ دیوار ٹیڑھی جائے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی. ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, پہلے مرحلے پر نیت ٹھیک نہیں ہوتی, دوسرا مرحلہ وضو کا ہوتا ہے تو وضو ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارے وضو کا حال یہ ہے کہ ہم مشینی وضو کرتے ہیں, ہمارا وضو مشینی اور ہماری نماز بھی مشینی. وہاں بیٹھ گئے, ٹوٹی کھول لی, باتیں بھی ہو رہی, وضو بھی ہو رہا اور ظاہر ہے پانی بہ رہا ہے. وضو جو برکت کی چیز ہے, جو گناہ جس کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں, اعضا دھلتے ہیں, تو یہ جو صفائی ہوتی ہے, یہ صفائی صرف ظاہری گندگی کی نہیں ہوتی بلکہ باطنی گندگی کی بھی ہوتی. لیکن بجائے اس طہارت کے, اس صفائی کے, ہمارے اوپر الٹے گناہ آتے ہیں. پانی بہا رہا ہے, اسراف ہو رہا ہے. پانی جب اسراف کے ساتھ بہایا جائے گا تو کیا اس کا گناہ نہیں؟ اللہ کی نعمت, اس کا بھی تو سوال ہوگا قیامت. تو ہمارا وضو مشینی وضو صحیح طریقے پر نہیں ہو رہا ہے, تو بس یہاں سے گویا کہ ہم نے راستہ اپنا ٹیڑھا کر لیا. اب اس کے بعد آ کے جب نماز کی نیت باندھی تو ظاہر ہے وضو جب صحیح نہیں ہوا تو نماز کے بارے میں کیا کہا جائے. تو ہماری نماز کی جو وہ ہیں کوتاہیاں ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی نظام خراب کر رکھا ہے. تو اگر شروع سے اقامت صلاۃ کی فکر کی جائے, یہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی چیز, اس لیے کہ آپ کہیں کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, آپ کو ڈی ایم بلوائے یا آپ کو وزیر اعظم بلوائے, بڑی تیاری کر کے آپ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا پوچھ لیں, لباس کیسا ہونا چاہیے, پورے اس کے ساتھ جانا ہے تیخص کے ساتھ, بیداری کے ساتھ, بیدار مغزی کے ساتھ, کوئی غلط بات نہ کہہ دی جائے وہاں پر, پکڑنا ہو جائے ڈی ایم خدا جانے کیا پوچھ لے, کوئی غلط بات کہہ دے تو کوئی گرفتار نہ کر لے, ہزار باتیں ہوتی ہیں امام, تیاری کے ساتھ آدمی جاتا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں, پہلے بھی نہیں سوچتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, بعد میں بھی نہیں سوچتے, دماغ میں بات آتی نہیں, تو ظاہر ہے کہ نماز کی کیفیت کیسی ہوگی, وہ پھر نماز ہمیں کیسے روکے گی بے حیائیوں سے برائیوں سے. نماز جو روکتی ہے وہ الصلاۃ ہے, وہ نماز جو اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے جس میں اقامت صلاۃ کی کیفیت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیوں جگہ نماز کا ذکر فرمایا تو اقامت صلاح فرمایا, نماز قائم کرتے ہیں نہیں نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے اس میں اقامۃ الصلاۃ فرمایا, نماز قائم کرتا ہے وہ, اور زکوٰۃ دیتا ہے, حق ادا کرتا ہے, مالی حق پہچانتا ہے اللہ کا, تو اللہ اس سے خوش ہوگا, مرے گا تو اللہ اس سے خوش ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہیں, ان کا خیال رکھنا آداب کا ضروری ہے, جن میں اہم ترین چیز اخلاص ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحا. یہاں علم حاصل کرنے والے جو خاص طور سے علم دین حاصل کرنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی چونکا دینے والی ایک بات فرمائی ہے کہ یہ علم عام علوم سے, عام فنون سے بہت مختلف ہے. جو علم دین ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. اس وقت جو مزاج بنا ہے ہمارا وہ یہ بنا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسرے علوم ہیں, انجینئرنگ ہے, طب ہے, یا اور دوسرے علوم ہیں, دوسرے میدان ہیں علم حاصل کرنے کے, انہی میں سے ایک میدان علم دین بھی ہے. حالانکہ دونوں میں عظیم الشان فرق ہے. علم دین کی نوعیت بالکل مختلف ہے, دوسرے علوم کی نوعیت بالکل مختلف ہے. دوسرے علوم کو اگر میں عرض کروں علم کے بجائے فن کہا جائے تو زیادہ بہتر, وہ فن ہے, وہ علم نہیں ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو علم تو علم دین ہے, جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. باقی جتنے بھی علوم کہلاتے ہیں وہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو علوم نہیں ہے بلکہ وہ فنون ہے. عالمی فن حاصل کرتا ہے, طب کا فن ہے, انجینئرنگ کا فن ہے, دوسرے میدان ہیں بہت سارے, اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو یہ جو فنون ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کو حاصل ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی معاشی زندگی کو مضبوط کریں, اپنے اقتصادی نظام کو مضبوط کریں, کوئی نہیں روکتا اسے, بالکل آپ کے لیے جائز ہے. آپ اگر ڈاکٹری اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ کہیں مطب کھول کے بیٹھ جائیں گے, یا آپ کو کہیں ملازمت مل جائے گی اسپتال میں اور آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں, اللہ کا بھی حق ادا کریں گے, بندوں کا بھی حق ادا کریں, اس سے کوئی نہیں روکتا, بالکل جائز ہے. لیکن مسئلہ علم دین کا بڑا پیچیدہ ہے. علم دین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو بھی فن سمجھ رہا ہے کہ جس طرح دوسرے فنون سے دنیا کمائی جاتی ہے, اسی طرح وہ اس کو ایک فن سمجھ کر دنیا کمانے کے لیے حاصل کر رہا ہے, تو یہ اس کے لیے بڑی سخت بات ہے. حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم کہ جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے, یہ کون سا علم؟ یہ خالص دین کا علم, دین کا علم ہے, سنت کا علم ہے, شریعت کا علم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کا علم. یہ علم اس لیے ہے تاکہ اس سے اللہ کی رضا چاہی جائے, تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی کو جنت کا راستہ صحیح طریقے پر مل سکے, تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر گزار سکے, دوسروں کو صحیح راستہ بتا سکے, اس لیے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اس علم کو اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, عرضا من الدنیا, دنیا کا کچھ حصہ دنیا کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر حاصل کرنے کے لیے اس علم پر محنت کر رہا ہے, اس میں لگا ہوا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لم یجد عرف الجنہ, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ حدیث بہت متنبہ کرنے والی, متوجہ کرنے والی ہے کہ آدمی جب علم دین کے راستے میں آیا ہے تو یہ راستہ تو دوسرا ہے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ندوے میں پڑھاتے تھے تو بالکل پہلے دوسرے دن بہت تاکید سے یہ بات فرماتے تھے کہ بھائیو, یہ جس راستے پر تم آئے ہو یہ راستہ تو قربانی کا ہے, یہ راستہ عام راستوں کی طرح نہیں. اگر تمہیں دنیا حاصل کرنی ہے تو بہت سے راستے ہیں, یہ راستہ دنیا حاصل کرنے کا نہیں, یہ راستہ قربانی کا ہے. اگر تم اس نیت سے آئے ہو تو بڑا مبارک ہے تمہارا آنا, لیکن اگر تمہاری نیت یہ نہیں ہے تو پھر بہت راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے علم دین کو دنیا کمانے کا ایک راستہ بنا لیا ہے. ہم میں ہر طبقے کے لوگ یہی چاہ رہا ہے, جو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دو, اسکول میں پڑھانا تو بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ فیس نہیں دے سکتے, مدرسے میں تو فری پڑھائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں. مدرسے میں بچہ پڑھ لے گا, اس کے بعد بی اے کر لے گا, ایم اے کر لے گا, اس کو کہیں ملازمت مل جائے گی. ارے کچھ تو مل ہی جائے گی. دنیا جو بیچارے ہمارے گھر میں لوگ پریشان ہیں, ایک بچہ عالم ہو جائے گا اس کے ذریعے سے اس کو دنیا مل جائے گی. جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کے تصورات, اور جو امیر لوگ ہیں اب وہ بھی اسی لیے پڑھا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مدرسوں سے تو بڑے راستے کھل جاتے ہیں دنیا کے. اب یہ پہلے نہیں تھا, پہلے یہ صورتحال نہیں تھی, اب یہ صورتحال پیدا ہو. پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ مدرسوں میں پڑھنے والا جھک مار کر دین کا کام کرتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں, فلاں امتحان دے دو, فلاں امتحان دے دو. بہت سے راستے دنیا کمانے کے بھی ہیں, خلیج چلے جاؤ, دبئی چلے جاؤ, کہیں اور جگہ ملازمت مل جائے گی. خدا نخواستہ دیکھنے کی, غور کرنے کی بات ہے. اگر علم دین حاصل کرتے وقت یہ نیت ہے تو سخت خطرے کی بات ہے کہ گویا آدمی علم دین کو حاصل اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ لم یجد عرف الجنہ, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بہت اچھی نیت سے علم حاصل کر رہا ہے اور دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہے, اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے, یہی اس کا اصل مقصد ہے, لیکن فارغ ہوا تو اس نے سوچا کہ کچھ معاشی نظم بھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وہ الگ سے کوئی محنت کر رہا ہے, اپنے معاش کی فکر کر رہا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں. ہمارے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین اور بڑے محدثین اور بڑے مشائخ سب نے کیا ہے. یہ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھیک مانگو, اس سے تو روکا گیا, تم اپنی فکر خود کرو, تم بھیک کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ کسی کے سامنے, فکر کرو اپنی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے تاجر تھے, وہ تجارت کرتے تھے, اس سے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر تھے, کپڑے کے, کپڑے کا کاروبار تھا ان کا. تو ہمارے علماء نے کیا ہے کہ دنیا کمانے کے اور راستے اختیار کیے ہیں. انہوں نے اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. جب اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دین میں آدمی کمی بیشی شروع کر دے. وہ یہ دیکھے گا کہاں سے دنیا زیادہ حاصل ہو رہی. اگر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک دو مستحب چھوڑ کر دنیا زیادہ مل رہی اور تھوڑا سا مسئلہ ہیر پھیر کر کے دنیا زیادہ مل رہی, تو پھر دنیا کے چکر میں وہ پڑ جائے. اس لیے کہ اس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا. تو یہاں اس حدیث سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو بالکل الگ رکھنے کی ضرورت ہے. دین کا مسئلہ بالکل مختلف ہے, عام دوسرے جو علوم ہیں ان علوم کے مقابلے میں علم دین کا مسئلہ بالکل مختلف. اس کو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے, بڑی قیمتی چیز. پوری دنیا کس کے آگے کوئی قیمت نہیں. پوری دنیا اگر مل جائے تو واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا کس کے آگے کوئی قیمت نہیں. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی, اللہ کی پہچان ملتی, بندے کو صحیح راستہ ملتا ہے. دنیا پوری پوری سامنے آ جائے, لیکن دنیا جو ہے اس کا نفع کہاں تک محدود ہے؟ اسی زندگی تک. آدمی دنیا سے گیا, اس ختم سارا کا سارا کھیل. دنیا میں اس نے جو کچھ عیش و عشرت کر لی کر لی, اور دنیا سے گیا, اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ علم دین کا جو نفع ہے وہ تو آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اس کے ذریعے سے جو اللہ کی معرفت ملتی ہے, پہچان ملتی ہے, پھر آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے, وہ چیز اس کے مرنے کے بعد کام آتی. تو اس لیے اس میں اور عام دوسرے علوم میں بہت بڑا فرق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غیرت بھی آتی ہے کہ یہ تو آخرت کا علم تھا, اس کے ذریعے سے تو آخرت کا نفع حاصل کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ کوڑیوں کے مول بیچ رہا ہے, اس کی یہ قیمت ہے علم کی, اس علم دین کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے. تو اس لیے علم دین حاصل کرنے والوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ راستہ تو بھائیوں قربانی کا ہے, اس راستے پر آدمی آیا ہے, تھوڑا بہت اگر برداشت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اتنا نوازیں گے اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. اللہ کا نظام عجیب ہے, آخرت کی نعمتیں وہ دنیا میں دکھا دیتا ہے, آخرت اس کو جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ دنیا میں اس کا آغاز کر دیتا ہے, مرنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے عام طور پر اپنے بندوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, اللہ ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. حضرت مولانا تقریر میں کہتے تھے کہ دیکھو میں ضمانت لیتا ہوں, تم علم دین حاصل کر رہے ہو, اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو, دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو, میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھوکا اور ننگا نہیں رہے گا. یہ ایم اے کرنے والے اور بی اے کرنے والے ہو سکتا ہے تمہیں رکشے چلاتے ہوئے نظر آئیں, لیکن کوئی عالم تمہیں رکشہ چلاتا نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے, اتنا دیں گے اس کا کام چل جائے گا, لیکن اگر اس نے خود ہی اپنا راستہ کھوٹا کیا ہے تو رکشہ کیا ہو سکتا ہے, بھیک مانگتا نظر آ جائے. اس لیے کہ اس نے علم دین کی ناقدری کی ہے. اگر قدردانی کرے گا تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اور ناقدری کرے گا تو کوئی ضمانت نہیں کہ رکشہ چلائے یا بھیک مانگے. تو اس لیے, لیکن مولانا کہتے تھے کہ ضمانت اس کی ہے کہ تو آرام سے زندگی گزار لو گے, ضمانت کوٹھیوں کی نہیں ہے, ضمانت کاروں کی نہیں ہے, ضمانت پلاؤ قلیا کی نہیں ہے. اللہ گھاتے میں دے دے وہ دے دے, اس کا فضل ہے, لیکن اس کی ضمانت نہیں ہے. ضمانت کس چیز کی ہے کہ تم آرام سے متوسط زندگی گزار لو گے, لیکن تم امید میں بیٹھ جاؤ کہ ہمارے یہاں ساری سہولتیں ہوں, اس کی ضمانت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کبھی کبھی دے دیتا ہے. تو یہ علم ایسا ہے کہ بڑا غیرت مند ہے اللہ کا علم, اس کی نسبت اللہ کی طرف. جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس کا غلط استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے, اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے علم دین حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ راستہ قربانی کا بھی راستہ ہے اور اللہ کی خاص نعمتوں کا راستہ ہے. آدمی جب اس صحیح راستے پر چلتا ہے, ترتیب کے ساتھ آداب کے ساتھ چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ اس کو ملتا ہے. باقی اس کے ذریعے سے آدمی کو جو کچھ نعمتیں مل رہی ہیں ضرورت بھر کی, اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. مدرسوں میں آدمی پڑھا رہا ہے, وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے, تو اس کی اجازت دی گئی ہے. اس لیے دی گئی ہے کہ یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے علم دین کا. علم دین کا یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ضرورت ہے. آدمی جب اپنے آپ کو پوری طرح سے اس میں لگا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے, لوگوں کی, امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو کم سے کم جو ضروری ہیں ان کو پورا کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جب خلیفہ ہوئے تو اپنا گٹھر دوسرے دن لادا انہوں نے اور چل دیے. حضرت عمر نے پکڑا, کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہاں جا رہا ہوں بھائی, کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں, کاروبار کرنے جا رہا ہوں, نہیں کروں گا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا, آپ کاروبار کریں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ یہاں تو آپ کا ایک لمحہ ضروری ہے, یہاں آپ جب وقت دیں گے تو لوگ آپ سے ضرورتیں اپنی اپنی ہیں, وہ اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ جائیں گے کاروبار کرنے تو لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا حضرت عمر نے کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیجئے, آپ پورا کام پورا وقت یہاں دیجئے, اور آپ کی ضرورت کا تکفل بیت المال سے کیا جائے گا. آپ کی ضرورت کا تکفل بیت المال سے کیا جائے گا. اور پھر وہ بات طے ہو گئی. لیکن ان کے حال, ان کے احتیاط کا یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ بس بقدر ضرورت لیتے تھے, تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے تو کمی کر دیتے تھے. اس کا بڑا مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیوی صاحبہ نے کہا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے, تو فرمایا کہ بھائی میری تنخواہ تو اتنی ہے کہ بس اس میں ہمارا گزارا ہو جائے, اور اتنی ہی میرے لیے لینا جائز ہے, اس سے زیادہ لینا میرے لیے درست نہیں, یہ بقدر ضرورت ہے, اس لیے میں اسے بیت المال سے لیتا ہوں. بیوی صاحبہ نے کیا کیا, پیسہ پیسہ یا آدھا پیسہ بچا کر ایک دن میٹھا پکا دیا, دیکھا کہ میٹھا کہاں سے آیا. تو انہوں نے اپنی جو کفایت شعاری تھی اس کا ذکر کیا, تو فوراً فرمایا کہ اس کفایت شعاری کا فائدہ تو بیت المال کو ہونا چاہیے. جب تم ایک پیسہ آدھا پیسہ بچا سکتی ہو تو معلوم ہوا کہ اس سے کم میں بھی کام چل سکتا ہے, تو بس جو وہ لیتے تھے بیت المال میں سے اتنا ہی اس میں اور کم کر دیا. یہ ان حضرات کی احتیاط کی بات تھی. ظاہر ہے کہ بہت بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی احتیاط کرتا ہے تو مقام صدیقیت ہے, اللہ اس کو بہت اونچا مقام دے رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس میں اتنا نہیں ہے, لیکن کم سے کم جو ضروری احتیاطیں ہیں وہ ضرور کی جائیں. اور اس میں جو بے احتیاطیاں آج ہو رہی ہیں کہ مدرسوں میں جو حضرات ذمہ دار ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم گویا کہ مالک ہیں مدرسے کے, ہم جو چاہیں کریں, ہمیں اختیار ہے. حالانکہ اتنی سخت بات ہے, حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا اور بعضوں نے لکھا کہ آپ کسی ایک کا پیسہ لے رہے ہیں, اس میں آپ نے تھوڑا بہت خرد برد کیا تو اس ایک کا حق متعلق ہوا, اور مدرسے کے پیسے میں اگر خرد برد ہوا تو ایک نہیں سینکڑوں کا حق متعلق ہے. جتنے چندہ دینے والے ہیں سب کا حق متعلق ہے, اور کل قیامت میں سب تمہارا دامن پکڑیں گے آگے کہ تم نے اس میں گڑبڑ. تو یہ نازک کام ہے, لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا مدرسہ کھول لو مزے کرو. میرے بھائیوں یہ کام بڑا نازک ہے, بڑی احتیاط کا کام ہے. جس طرح یہ بڑا مبارک کام ہے کہ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے قرب کا شاید کوئی دوسرا ذریعہ نہیں, کہ جو لوگ مدارس کا کام کرتے ہیں, مکاتب کا کام کرتے ہیں, اس کے لیے زندگیاں کھپاتے ہیں, اللہ سے قریب ترین وہ اللہ کے بندے, اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اسی طرح یہ بڑا نازک کام بھی ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی, کہیں سے کہیں پہنچا دیتی. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. علماء و طلباء اور جو حضرات اس لائن سے لگنے والے ہیں ان کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے سے امت کو روشنی ملے. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے علماء کا کہ غلط ان طریقوں میں پڑھنے کی وجہ سے بجائے روشنی کے امت کو ہم سے تاریکی مل رہی ہے, امت کو غلط راستے مل رہے ہیں. ظاہر ہے جب علماء غلط راستے پر جائیں گے تو امت پھر کہاں جائے گی؟ یہ علماء تو امت کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں, امت کو روشنی ملتی ہے علماء سے. علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی زندگی اس طرح کی بناتے کہ ان سے روشنی ملتی لوگوں کو. لیکن آج ہمارا حال بھی بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں درس عبرت دیتی ہے اور گویا کہ ہمیں اندر سے مہمیز کرتی ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جو لوگ ابھی اس راستے میں ہیں وہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی سے یہ رخوا پڑ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.